بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات
الله محمد وآل محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں. فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کہی ہوئی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے مل کر درود پڑھے گا محمد و آل محمد پر. اذان محترم، عجب کے موضوع پہ کہ جس کا معنی خود پسندی خود ثنائی کے عنوان سے کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی پچھلی چار مجالس میں. آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے، ہم اپنے موضوع کو جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم نے سمیٹنا شروع کیا، اور خود پسندی کے آفات کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. پس خود پسندی کے آفات میں سے جس آفت کا کل ذکر کیا کہ جو انسان خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائے اسے اپنے گناہ دکھائی نہیں دیتے، یا وہ اپنے گناہوں کو بھول بیٹھتا ہے یا اپنے گناہوں کو کم سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اس کے گناہوں کا معاملہ حل ہو جائے گا. اس طرح کی عقیدے کا، اس طرح کے نظریے کا قائل ہو جاتا ہے خود پسند انسان. لہٰذا گناہوں کے معاملے میں، گناہوں کے بارے میں خود پسند انسان کا جو نظریہ ہے، اس کی بنسبت مومن کا گناہوں کے بارے میں جو رویہ اور جو انداز ہے، اس کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. یعنی خود پسند انسان اپنے آپ سے مطمئن رہتا ہے، اسے اپنے بارے میں کوئی خدشہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی نیکیوں کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں مطمئن حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اسے نیکیوں کے بڑھانے کی خواہش نہیں ہوتی، اسے اس بات کی تڑپ نہیں ہے کہ وہ اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کروائیں. جیسا کہ کل عرض کیا، اگر انفاق بھی کرتا ہے تو جتنا پروردگار نے دیا ہے، جتنا پروردگار نے دیا اس حساب سے نہیں کرے گا. ایک آدھ جگہ انفاق کرنے کے بعد اسے لگے گا کہ یہ جو حکم انفاق پروردگار نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی، میں نے ایک جگہ کسی ایک یتیم کی مدد کر دی. اگر اللہ نے 100 یتیموں کی مدد دینے جتنی حیثیت رکھی ہوئی ہے، تو ایک یتیم کی مدد کرنے پہ اس کے بعد اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، تو یہ بندہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ایک عمل اس کے لیے کافی ہے. لہذا مومن کی حالت کیا ہے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 173 کے اندر فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کی زندگی کے صبح و شام میں، کہ مومن اپنی زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے، اپنے نفس سے بدگمان ہے وہ، یعنی اسے اپنے نفس سے، وہ اپنے نفس کے اس میں اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہے، اپنے نفس کے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس سے بدگمان ہے اور اس پر، اپنے نفس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم نے فلاں جگہ کوتاہی کی، تم نے فلاں جگہ کوتاہی کی، اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے. مومن کی حالت کیا ہے؟ اپنے نفس سے بدگمان، یعنی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوگا اور اپنے نفس کو کوسے گا کہ تو اس جگہ نیکی کر سکتا تھا تو نے نہیں کیا، اپنے نفس کو ملامت کرے گا، گناہ سے بچ سکتے تھے تم نہیں بچے. دو طرح کے رویے ہوتے ہیں نا، انسان گناہ کرنے کے بعد ایکسکیوزز تلاش کرنا شروع کر دے. جیسے کہ سورہ قیامت کے اندر پروردگار نے فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں بڑی گہری شناخت رکھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بڑی گہرائی سے جانتا ہے. ولو القا معاذیرہ، لیکن بہانے تراشتا ہے، ہم اپنے گناہوں کے لیے عذر تراش کے رکھتے ہیں، ہم تو مجبور ہو گئے تھے، نفس نے مجبور کر دیا تھا. جبکہ مومن کی حالت کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا، اسے اپنے نفس کے بارے میں خوشگمانیاں نہیں ہوتی، وہ اپنے نفس کے بارے میں اسے ملزم ٹھہراتا ہے، اسے مورد الزام ٹھہراتا ہے، اور اپنے نفس سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے. وہ اپنے نفس سے اضافے کا خواہش مند، عبادتوں میں اضافے کا، وہ اکتفا نہیں کرتا کہ چلو تم نے واجب پڑھ لیا تو کافی ہے، فرض پڑھ لیا تو کافی ہے، نکل گیا اس کے بعد، نہ، مطمئن نہیں ہوتا. وہ اپنے نفس کو پابند کرتا ہے کہ تم تسبیح بھی پڑھو گے، پابند کرتا ہے کہ تین جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ظہر عصر میں، رات کی، مغرب عشاء میں، تو ٹھیک ہے کہ ظہر عصر نسبتاً انسان کاموں میں ہوتا ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اگر کسی نے ایسی روش اپنا لی کہ وہ عین کام کے ٹائم پہ مسلح پہ آ کے لمبا اس نے اذکار اور مناجات شروع کر دیے، بعض لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے، اعتدال سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ آپ کے روزی کمانے کا وقت ہے اور آپ اس وقت آ کے, وہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں مزاحن عبادت کے شوقین تھے, ہم جب مدرسے کے ابتدائی دنوں میں ہم میں سے ایک دوست جو ہیں وہ نسبتاً عبادت کا شوق زیادہ تھا, تو وہ ایک ہمارے پاس ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا ہم سے چھوٹا ایک تھا, اس نے انہیں دیکھ کے ان کے بارے میں جو رائے دی وہ بہت خوبصورت تھی. وہ کہتے ہیں یہ برادر اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں, یہ دوپہر کو بھی نماز شب پڑھتے ہیں, رات کو تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, یہ دوپہر کو بھی نماز شب پڑھتے ہیں. تو وہ اس بچے نے, اس نے جونیئر نے یہ اس کو خطاب دیا تھا کہ یہ دوپہر کو بھی نماز شب پڑھتا ہے. تو ایسا نہ ہو, یاد رکھیے جو میں جس طرح متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے پھر بعض اوقات کچھ منفی اور اعتدال سے نکلنے والا موضوع آتا ہے. اس لیے وضاحتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر کام کا وقت ہے, جیسے دوپہر ظہر عصر کی نماز ہے, بعض لوگ کاموں میں اپنے کام میں مغرب عشاء کے بعد واپس لوٹتے ہیں, تو مغرب عشاء بھی نسبتاً کام کا وقت ہے. درست ہے ظہر عصر میں آپ کے کام کا ٹائم ہے, تو آپ اپنا جو مختصر سا دورانیہ آپ نے رکھا ہے 15 منٹ 20 منٹ وہ دیں اور اس کے بعد اپنے کام پہ پہنچیں. شریعت نے روکا نہیں ہے آپ کو, نہیں اس کی وجہ سے آپ کی معنویت میں کوئی خرابی آنے والی ہے, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ کے کام کا وقت ہے. اگر آپ اس وقت جا کے مصلے پہ بیٹھ جائیں, آپ نے دکان کا شٹر گرا دیا اور جا کے مصلے پہ بیٹھ گئے, یا آپ مسجد میں جا کے خدمت کرنے لگ گئے, ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم مسجد میں جا کے خدمت شروع کر دیں, دنیا کو چھوڑو آخرت کماؤ, تو جس کے اندر اس طرح کا وہ آ جائے تو یہ شیطانی وسوسے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے کام کا وقت تھا, آپ کی اولین سمجھے وہ فرض کا کام تھا. آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے خانوادے کے لیے, کسب معاش کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں, تو یہ کسب معاش بھی واجبی حیثیت رکھتا ہے. اب اس وقت جب آپ نماز کے لیے جائیں گے تو ظہر عصر کی نماز میں درست ہے آپ کے پاس موقع نہیں, آپ 20 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے, مغرب عشاء میں بھی اسی طرح انسان تھکا ہوا ہے, 20 منٹ 30 منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتے, لیکن اپنے نفس کو پھر پابند کریں, کیونکہ تم ظہر عصر میں زیادہ دیر پروردگار کے محضر میں نہیں بیٹھ سکے مصلے پر, چونکہ تم مغرب اور عشاء میں پروردگار کے محضر میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکے, لہذا فجر کے ٹائم پہ گھنٹے سے لے کر گھنٹے سے اوپر کم سے کم ہونا تو چاہیے کہ ایک گھنٹہ تو حتماً ہم میں سارے کی زندگی میں آ جائے, ہم میں سے ہو کہ ہم نے فجر کی نماز میں ایک گھنٹہ مصلے پہ گزارنا ہی گزارنا ہے, آہستہ آہستہ اپنی عادت بنا لے. اگر ہم میں سے کوئی 10 منٹ کے لیے مصلے پر بیٹھتا ہے, بڑھائیں اس کو, ایک دم نہ بڑھائیں, نہیں کر پائیں گے, ایک دم بڑھائیں گے. جیسے آج اگر آپ نے مجلس میں سنا, کل صبح اگر اس سے پہلے 20 منٹ کے عادی تھے, کل صبح 1.5 گھنٹے تک اگر بیٹھے تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ 2 دن کے بعد دوبارہ پھر اپنی روٹین واپس آ جائیں گے. اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں, اپنی بھوک کو, مانوی بھوک کو باقی رکھیں. سیر ہو کے عبادت کرنے کو پسندیدہ شمار نہیں کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جس طرح اس جسم کے معدے کے لیے ضروری ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھائے اور کچھ بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دے, یہ اس معدے اور اس بدن کی صحت کا باعث بنتا ہے, تو جس طرح اس معدے کی صحت کے لیے کچھ بھوک کا رکھنا ضروری ہے, اسی طرح عبادات کی جو مانوی معدے کی خوراک ہے اس میں بھی کچھ بھوک کا رکھنا ضروری ہے تاکہ عبادت کی لذت باقی رہے. بعض لوگ جا کے سیر ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں, سیر ہو کے جا کے حرم میں جا کے زیارت کرنا چاہتے ہیں, نہ, بھوک رکھنا ضروری ہے, کم سے کم طلب باقی رہنی چاہیے. لہذا اپنے فجر کا احیاء کریں, چونکہ شہر کی زندگی ہے اور کام کاج کے اندر مصروف لوگ ہیں, آپ ظہر عصر مغرب عشاء میں اتنا وقت نہیں نکال سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ مانوی تنزلی میں نہیں جائیں گے, مطمئن رہیں. لیکن اگر آپ فجر میں بھی اسی حالت میں ہیں, اگر فجر میں بھی آپ 10-15 منٹ گزار کے نکلتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانوی طور پر نیچے کی طرف جا رہے ہیں, تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. لہذا اپنے فجر کا احیاء کریں. اگر آپ فجر کے وقت مصلے پر 1 گھنٹہ گزارتے ہیں تو پھر وہ جو ظہر عصر میں اپنے کام کی وجہ سے کم وقت اور مغرب عشاء میں کام کی یا تھکاوٹ کی وجہ سے کم وقت ہوتا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اور آپ کی مانوی ترقی نہیں رکے گی. اگر ایسا نہیں ہوا جیسے ظہر عصر میں جا کے فوراً آگے، اگر فجر میں بھی یہی حالت ہے تو پھر مسئلہ، تو وہ ایک جو کسی نے سنایا کہ اس میں مسئلہ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اعتدال والے ہیں، نہیں، آپ پھر اعتدال سے نیچے چلے گئے، اعتدال سے نیچے آ گئے. پھر جس طرح میں نے عرض کیا، اگر آپ عین کام کاج کے وقت میں، جب آپ کے کام کا وقت تھا، جب آپ کے واجبی، آپ نے اپنے کسب معاش کو وقت دینا تھا، اس وقت اگر آپ چھوڑ کر ظہر عصر کی لمبی اس میں آ جائیں گے عبادت میں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں گزار کے آئیں گے، جس طرح وہ غلط ہے، اسی طرح فجر میں اگر آپ تھوڑی سی مدت کے بعد واپس جا کے اپنے جسم کے آرام کے لیے لیٹ جائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسی کی طرح یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فجر میں تقاضا تھا آپ کے مانوی بدن کا. دیکھیں نا، بدن اگر میں اور آپ دو ٹائم کھانا نہ کھائیں، صبح کھانا نہیں کھایا، دوپہر کو بھی نہیں کھایا، رات تو بدن تقاضا کرتا ہے، بدن چیخ و پکار کرے گا، تقاضا کرے گا، طلب کرے گا، خوراک طلب کرے گا، غذا طلب کرے گا. اگر ہم کچھ وقت تک پانی نہیں پیتے، پیاس نہیں بجھاتے، ہمارا جگر طلب کرے گا پانی. بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا مانوی بدن طلب کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ہم نے اسے اتنا اپنے اندر کی باطنی اور مانوی بیماریوں کے ساتھ اسے اتنا ڈھانپ دیا ہے، اسے اتنا پیچھے کر دیا ہے کہ اب اس کے چیخنے چلانے کی آواز ہم تک سنائی نہیں دیتے ہمارے کان. وَإِلَّا جس وقت نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اوقات نماز میں ایک خاص قسم کا اثر ہے، یعنی جس وقت سورج غروب ہونے لگا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا، ہمارا باطن اس وقت تڑپ رہا ہوتا ہے، ہمارا مانوی وجود جو ہے وہ تڑپتا ہے اس وقت. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ سجدہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ سجدہ کرے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، میں اور آپ چونکہ جسم کا خیال رکھنے والے زیادہ ہیں، ہمیں اپنے جسم سے زیادہ سروکار ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بدن کو قابو کر کے وہاں تک پہنچا نہیں سکتے جہاں مانوی وجود پہنچانا چاہتا ہے. لیکن جس کی مانویت اور روحانیت قوی ہوتی ہے، وہ اپنے بدن کو اٹھا کر سجدے میں لے کے جاتا ہے، چاہے بدن کی حالت سجدہ کرنے والی نہ ہو. پانچویں امام کی روایت کے مطابق، امام کی روایت کے مطابق سید الشہداء کو 320 زخم لگے ہوئے تھے، 320 زخم، گہرے زخموں کی بات ہو رہی. اب اندازہ کریں، انسانی بدن ہے، اگر 320 تلوار کے، نیزے کے، تیر کے، پتھروں کے زخم لگے ہوئے ہوں، اس بدن کی حالت کیا ہونی ہے. لیکن روح شبیر، روح سید الشہداء اس قدر قوی ہے کہ اس بدن کو عصر کی نماز پڑھائی، اس بدن نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اس بدن نے عصر کا سجدہ کیا ہے. یاد رکھیں، کیوں میرا اور آپ کا معاملہ دن بدن ہم اپنے مانوی میدان میں پیچھے سے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، وجہ وہی ہے، متوجہ نہیں ہے. یہاں بدن کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، فوراً جائیں گے علاج کریں گے. کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ اگر فرض کریں مہینے میں آپ کی 2 یا 3 فجر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، کہیں گے کہ چلو حالت بہتر ہے، حالت بہتر ہے، تھوڑا بہت مسئلہ ہے، اللہ کرے کہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی 1 مہینے میں 10 سے زیادہ فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں اپنے روحانی معالج کے پاس نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں جا کر پیش نہیں ہوتے کہ مجھے کیا ہو گیا، اس مہینے میری 10 نمازیں قضا ہو گئی، اس مہینے 10 فجر کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہیں؟ کیوں جا کے نہیں پوچھتے؟ یہاں بدن کو ہلکا سا زکام ہو جائے تو معالج کے پاس پہنچ جائیں گے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا مہینہ گزرے کہ 10 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائے فجر کی. یہ 10 میں نے بہت زیادہ بتائے ہیں، یعنی 10 نمازوں کا 1 مہینے میں قضا ہونا، یہ میں نے سمجھا کہ اتنی بڑی تعداد آپ کو بتا دی ہے کہ اگر کسی کی 1 مہینے میں 10 نمازیں قضا ہو گئی، پھر بھی وہ ہنس سکتا ہے، پھر بھی اگر اسے مسکرانا آتا ہے تو اس کا حوصلہ ہے. پھر تو یہ میں نے آپ کو 10 جو بتائی ہیں یہ میکسیمم ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس وقت فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہمارے آپ عزادار ہماری مائیں بہنیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے مہینے میں 10 سے زیادہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا ہم نے اپنے باطن کو چھری سے ذبح کیا ہوا ہے. ہم اپنے معنوی وجود سے اس قدر غافل ہیں, ہم نے ذبح کر دیا ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, ہمیں اپنی روح کی اپنی معنویت کی ضرورت ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ مستحبات کے چکر میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں, فجر کی واجب چھوٹ جاتی ہے اور مستحبات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کے واجب ادا نہیں ہوں گے اس کے مستحب کو قبول نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور مومن کے بارے میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ مومن اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوتا, وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, پرانے پرانے گناہ یاد کر کے ملامت کرتا ہے. آپ دعائے کمیل میں جو جملہ پڑھتے ہیں, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین, کہنے والے حضرت خضر کے جملے ہیں یہ جو امیر المومنین نے کمیل کو تعلیم دیے ہیں. خضر جیسا پیغمبر, خضر کی جس کو پروردگار نے اپنا خاص بندہ کہا ہے, اس قدر خاص بندہ ہے خضر پروردگار کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی ہیں, موسیٰ کو بھیجا ہے کہ جا کر خضر کی شاگردی اختیار کرو, اور اس خضر کے جملے کیا ہیں دعائے کمیل میں؟ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین مستقیم, پروردگار میں تیرا حقیر بندہ ہوں. یاد رہے اگر میں اور آپ اپنے نفس سے مطمئن ہیں, اگر ہم اپنے آپ سے مطمئن ہیں کہ ہم نیکیاں بس الحمدللہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں, جتنی ہونی چاہیے ہو رہی ہیں کر رہے ہیں, تو یہ اطمینان خود پسندی کی وجہ سے ہے. حقیقتاً کبھی بھی اطمینان نہیں ہو سکتا. مومن اپنے آپ کو مقصر ٹھہراتا ہے, مومن اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے. لہذا خود پسندی سے نکلنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے نیکیوں پر اکتفا کر لیا ہے, اگر ہم اپنے گناہوں کو فراموش کر چکے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے ہم خود پسندی کے مرض کا شکار ہیں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک کامن جملہ ہے جو ہماری زبانوں پہ چڑھ چکا ہے, لیکن یہ خود پسندی کا علاج ہے. اگر انسان دقت کر کے سمجھ کے اس جملے کو سمجھے ہضم کرے, تو کل عرض کیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خود پسندی کا علاج ہے. بس اسی سے آج ایک دو باتیں اور جوڑ کے موضوع کو مکمل کرتے ہیں. انسان جس قدر خدا کی معرفت اور خدا شناسی حاصل کرتا جائے گا, اس قدر اس کے اندر سے خود پسندی نکلتی جائے گی. جتنا اپنے پروردگار کی شناسائی حاصل کرتا جائے, جیسے ہم لوگ نماز کے ہر پہلی دو رکعتوں میں, واجب نمازوں میں تو ایک دن میں 10 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین. ایک دن میں 10 دفعہ میں نے اور آپ نے وجوب میں کہا ہے, واجب نماز میں کہا ہے, رب العالمین رب العالمین رب العالمین. اور اگر کوئی نوافل بھی پڑھتا ہے اور نوافل میں کوشش کر کے چند رکعتیں اور پڑھتا ہے, تو اس کے رب العالمین کہنے میں, رب العالمین کہنے میں اضافہ ہو گیا. اب رب العالمین کہنے والا اگر توجہ کرے تو خود پسندی کا تو امکان ہی موجود نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
رب کا معنی ہے ضرورت پوری کرنے والا. یہ جو رب کا ترجمہ عموماً جو کہ اردو زبان میں عربی کی نسبت اردو زبان کا حصہ جو ہے یہ تنگ ہے. عربی زبان ایک وسیع زبان ہے. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے, اگر اس کو اس لفظ کو اردو میں بیان کرنا چاہیں, یعنی عربی میں ایک لفظ ہوگا, اگر اس کو اردو میں لانا چاہیں اس طرح سے لانا چاہیں کہ اس کے معنی کو اس کا حق ادا کرے, تو پھر اردو میں ایک لفظ نہیں بنتا. ایک لفظ کریں گے تو سمجھے کہ کچھ نہ کچھ بات واضح ہو گئی. جیسے رب کا معنی عموماً اردو ترجمے میں پالنے والا کیا جاتا ہے یا پروردگار کہا جاتا ہے فارسی میں, پالنے والا پروردگار. جبکہ رب کا اگر صحیح طرح سے معنی منتقل کرنا چاہیں, جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر رب کا صحیح طرح سے معنی منتقل کرنا چاہیں تو پورا ایک جملہ بنتا ہے, رب العالمین. رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے, دونوں جہانوں کے, دونوں جہانوں کی تمام موجودات کا, دونوں جہانوں کی تمام موجودات کی تمام ضرورتیں, چاہے وہ مادی ہوں یا مانوی ہو, ان سب ضرورتوں کا پورا کرنے والا, اس کو رب کہا جاتا ہے. کسی بھی وجود کی ابتدا سے لے کر کمال تک کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. اور اس معنی میں رب فقط اور فقط پروردگار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پس میں اور آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں, ثنائے کامل, ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو دونوں جہانوں کی تمام موجودات, جس میں میں شامل ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, مجھ سمیت ان تمام جہانوں کی تمام موجودات کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والے کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اب اگر میں نے یہ کہا کہ میں مجھ سمیت اس پورے کائنات کے ہر موجود کی تمام تر ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے, تو یہاں پر خود پسندی کیسے کرے گا انسان؟ پھر اپنے آپ کو کریڈٹ کیسے دے گا؟ پھر کسی جگہ اس کی تعریف کی جائے تو اس پر خوشحال کیسے ہوگا؟ کسی جگہ تعریف کی جائے بندہ اندر سے پھول جائے. ہم طالب علم میں ہم نے مجلس پڑھی, بعد میں مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ سبحان اللہ آج تو آپ نے کمال کر دیا, اور مجھے اندر سے خوشی کا احساس ہوا, پھول گیا. میں تو اب پتہ نہیں مجلس پڑھنے میں کس جگہ کس درجے تک پہنچ گیا ہوں نا. اگر رب العالمین پر عقیدہ ہے, اگر اللہ کو رب العالمین مانتا ہے, تو پھر خود پسندی کی گنجائش نہیں بنتی. لہٰذا جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں اس نماز کے مفاہیم کو گہرائی سے درک کریں. کم سے کم نماز میں جو مفاہیم ہیں وہ ہمیں گہرائی سے پتہ ہونے چاہیے, تاکہ جس وقت ادا کرے پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں, کم از کم پتہ ہو. بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, بحول اللہ, اللہ کی, اللہ طاقت و قوت کا سرچشمہ پروردگار ہے, میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. اگر میں طاقت اور قوت مجھے کچھ ملی ہے تو مجھے ملنے والی طاقت اور قوت کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. طاقت کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھا کے اس کو پکڑ کے قریب لانے کے لیے جو فورس استعمال ہوتی ہے اس کو طاقت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دو معذرت, اسے قوت کہتے ہیں. یہ اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا, کسی چیز کو اپنی طرف لانے کے لیے جو فورس چاہیے اسے قوت کہا جاتا ہے, اور اپنی طرف آنے والے کسی خطرے کو روکنے کے لیے جو فورس چاہیے اسے طاقت کہا جاتا ہے. اور میں اور آپ روزانہ نماز میں اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف لانے کے لیے, اپنا فائدہ کرنے کے لیے, اپنے نفع کے لیے, اپنے دینی دنیاوی اخروی کسی بھی کام کی نفع کے لیے میں اگر کسی چیز کو اپنی طرف لا رہا ہوں تو اس لانے والی قوت کو جو میں لا رہا ہوں اپنی طرف, یہ قوت میری اپنی نہیں ہے, یہ قوت دینے والا وہ ہے. یہ میں اور آپ کہہ رہا ہوں. اور یہ جو میں آنے والے خطرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں, میں نے آنے والے خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو طاقت استعمال کی ہے, اس طاقت کا سرچشمہ بھی اس کی ذات ہے. جب سب کچھ اس سے ہے تو پھر انسان کیسے خود پسندی کرے گا؟ لہٰذا یہ جو میرے اور آپ کے اندر خود پسندی کا مرض ہے اس کا علاج یہی ہے, انسان خدا شناسی کی طرف جائے, درک کرے میری اور آپ کی نماز واقعی اگر نماز کی طرف توجہ کریں تو نماز وہی بنے گی جو اللہ کے نبی نے کہا ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان اس طرح سے ہے, آپ نے سوال کیا اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے, پوچھا کہا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے گھر کے سامنے پانی کا حوض ہو, صاف پانی کا حوض ہو. اب بچے کہیں گے حوض کیا ہوتا ہے, پول ہو, صاف پانی کا پول. آپ نے کہا اگر یہ شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں ڈبکی لگائے, 5 دفعہ دن میں اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے, کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, میل کیسے رہے گا, اگر کوئی 5 دفعہ دن میں پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے, 5 دفعہ اس میں اپنے بدن کو پاک کرتا ہے, نہاتا ہے, تو اس کے بدن پہ تو ایک داغ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل اسی طرح یہ 5 نمازیں تمہارے معنوی بدن کو نقائص سے, آلائشوں سے پاک کر دیتی ہیں. نماز کیا کرتی ہے؟ ہمارے باطنی بدن کو, نماز وہ حوض ہے جس میں میں اور آپ اپنے باطنی بدن کی صفائی کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, نماز سمجھے ہی نہیں. جیسے میں نے آج صرف 2 لفظ آپ کے سامنے کھولے ہیں, رب العالمین اور بحول اللہ وقوتہ. اگر رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میری ساری ضرورتیں پورا کرنے والا وہ ہے, پھر کیسے اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے گا؟ کیسے کہے گا کہ یہ میرے اپنے خون پسینے کی کمائی ہے, یہ میں نے محنت کر کے کمائی ہے, کیسے کہے گا؟ لہذا نماز خدا شناسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لہذا اپنی نماز کو ایسے ہی نہ گزریں, اس کو گہرائی سے سمجھیں, مطالب و مفاہیم کو سمجھیں. جب مطالب و مفاہیم کو سمجھیں گے تو جب آپ نماز میں ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارا ذہن اس کو سمجھ رہا ہوگا, اور دن میں جب 5 دفعہ یہ بات تکرار ہوتی ہے تو اس تکرار سے کیا ہوتا ہے, ان الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے.
یا امام المنتظر,
الحجر الحجر,
یا امام المنتظر,
الحجر الحجر,
بلند صلوات,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں,
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد,
اللهم صل علی
بس. ازان محترم, خود پسندی سے نکلنے کے لیے خدا شناسی ضروری ہے. جس قدر میں اور آپ اپنے پروردگار کو پہچانتے جائیں گے ہمارے باطن سے خود پسندی کا مرض نکلتا جائے گا. اب اس میں ایک پہلو رہ گیا ہے, وہ عرض کرتا ہوں اور ایک عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو جنہوں نے اپنی خود پسندی کا بڑا سخت علاج کیا. اب ایک پہلو یہ رہ گیا کہ ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو سنبھال لیا, ہم نے پروردگار کے خدا شناسی کے بعد ہم اس بات کو اپنے اندر اپنے وجود پہ ہم نے لاگو کر لیا کہ میں نے جو کچھ کیا اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے, یہ پروردگار کی عنایت ہے, یہ اس کا لطف ہے, یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی نعمت ہے, اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, ہم نے سنبھال لیا. اب کیا ہے, پھر بھی ظاہر ہے کہ معاشرے میں رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو لوگ اچھائی کی تعریف کرتے ہیں, لوگ ہمارے سامنے ہماری تعریف کریں گے, اچھا کمنٹ کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. اب کیا ہوگا, اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں کو تو نہیں روک سکتے نا کہ یا ہم پھر وہ سٹیٹس لگا دیں, خبردار میری تعریف کسی نے تعریف کی تو میری عاقبت کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے. نا ایسا نہیں, اس کا حل کیا ہے, ایک طرف سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, خدا شناسی کے بعد اپنے وجود سے خود پسندی کو نکالا ہے, لیکن لوگ جو تعریف کریں گے, لوگوں کی تعریف سے جو معاملہ بنے گا, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشا مولا علی کی مشکل کشائیاں ہیں یہ، یاد رکھیے گا. نہج البلاغہ ایک مکمل نصاب اور سلیبس ہے. اگر کوئی انسان پروردگار کے قرب کی طرف جانا چاہے، جانا چاہے. اب اگر کبھی ایسا ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام زمان جب تشریف لے آئیں ہمیں تو سمجھ آتی ہے یہ بات، امام زمان تشریف لے آئے، ظہور ہو گیا ہے، لاہور کی خوش نصیبی ہوئی کہ دورے پہ تشریف لائے ہیں، اور کہا گیا کہ امیر امام سے ملاقات کے لیے صرف وہ لوگ آئیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے. ہو سکتا ہے نا، جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے وہ آئیں امام سے ملاقات کے لیے. ایک دوست نے کہا شاید یہ نہج البلاغہ فقط مولانا صاحبان کے پڑھنے کے لیے ہے، قرآن مولانا صاحبان کے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر جنت بھی مولانا صاحبان کے جانے کے لیے، اس کا دروازہ بھی صرف مولانا صاحبان کے لیے کھولیں. ناعزیزان محترم، تین کتابیں بنیادی ہیں. جو صاحب ایمان ہے، جو مکتب اہل بیت کے دروازے پہ اپنے آپ کو پاتا ہے، یہ تین کتابیں اس کی زندگی میں اگر نہیں ہیں، پڑھا لکھا بھی، اگر فرض کرے کسی کا مسئلہ یہ کہ پڑھا لکھا نہیں، نہیں پڑھ سکتا، مطالعہ نہیں کر سکتے، اسٹڈی نہیں کر سکتے، وہ تو الگ موضوع ہے. لیکن اگر پڑھے لکھے ہیں تو تین کتابیں بنیادی نصاب ہے دین کی طرف سے، مکتب اہل بیت کے دروازے سے جو نصاب ملا ہے ہر ایک کے لیے. اللہ کے نبی نے جو حدیث ثقلین کہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اور اہل بیت ہیں. کیا یہ اللہ نے ہم طالب علموں کے لیے کہا تھا کہ اے اس دنیا کے دینی طالب علموں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت، تم ان کی تعلیمات حاصل کرو، ان کو سمجھو بس. اور پھر عوام الناس کو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو، تمہارے لیے میں ان طالب علموں کو، علماء دین کو، مولانا صاحبان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، پوری امت کو کہا ہے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. اب قرآن اور اہل بیت، قرآن مجید تو آپ کے سامنے موجود ہے، دین کے لیے پہلا نصاب، اولین سلیبس اور نصاب قرآن مجید ہے. اس کے ساتھ دو کتابیں اور ہیں، ایک نہج البلاغہ ہے اور تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ ہے. اگر یہ تین کتابیں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی، مثلا مثال چھوٹی سی عرض کر لوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں الحمدللہ نجف اشرف میں مولا علی کی زیارت کے لیے 10 دفعہ جا چکا ہوں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت عمل کیا ہے. اچھا نہج البلاغہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہو؟ 10 دفعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری دیے، بہت خوب ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ تم امیر المومنین کیا 10 دفعہ جا چکے ہو، نہج البلاغہ اب تک کتنی دفعہ پڑھ چکے ہو؟ کوئی یہ کہے کہ میں 6 دفعہ جنت البقیع میں چوتھے امام کی قبر اطہر کی زیارت کر کے آیا ہوں، سوال پوچھیں صحیفہ سجادیہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہو؟ یہ آغے انصاریہ یا غائے حسین مظاہری نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر، یعنی ہمارا جو انداز ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو روش ہے، وہ کیا ہے، اگر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گرمی کا موسم فرض کریں جولائی کا مہینہ ہو یا جون کا، 20 جون کے بعد والا مہینہ ہو، 20 جون کے بعد والے دن ہوں، اور مجھے اور آپ کو پتہ چلے ہمارے پاکستان کے سب سے گرم ترین علاقے میں، سبی میں مثلا، وہاں کے بارے میں پتہ چلے کہ وہاں پر چوتھے امام جس قمیص کو پہنا کرتے تھے، جس پیراہن کو چوتھے امام زیب تن فرماتے تھے، وہ وہاں کسی کے پاس موجود ہے اور وہ لوگوں کو اس کی زیارت کرواتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جا کر زیارت کرنے کے لیے نہیں تڑپیں گے؟ سب تڑپیں گے، سب جانا چاہیں گے، سب جا کے زیارت کرنا چاہیں گے. آغا حسین مظاہری کہتے ہیں کہ امام کے پیراہن کے بارے میں اپنے آپ کو خود دیکھیں. یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تو ہر ایک اپنے آپ کو خود سوچے، اگر مجھے پتا چلا امام کا پیراہن وہاں موجود ہے، زیارت کروائی جا رہی ہے، تو میرے دل میں تڑپ کتنی آئے گی، میں کتنا وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا. سردی، چلو گرمی میں نہ جا سکا، سردی میں تو ضرور جاؤں گا.
ورکنگ ڈے میں نہیں جا سکا, چھٹی والے دن ضرور جاؤں گا. چھٹی والے دن نہیں جا سکا, تین چھٹیاں اکٹھی آ کے تب تو ضرور جاؤں گا. اب آغا کہتے ہیں اب اگر امام کے پیراہن کے ساتھ اتنی عقیدت اور نسبت ہے تو چوتھے امام نے مصلے پر بیٹھ کر اپنی زبان اطہر سے پروردگار کے حضور جو مناجات کی ہیں, چوتھے امام کے اپنے الفاظ ہیں, لفظ بھی امام کے ہیں, اور یہ چوتھے امام کے جو 52 اور 54 دعائیں ہیں ان دعاؤں کی حفاظت چھٹے اور پانچویں امام نے کی ہے, ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ہے. چھٹے امام کی روایت موجود ہے, امام چوتھے امام کے ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک دعا موجود ہے. امام نے کہا پڑھو, وہ دعا پڑھو جو تمہارے پاس ہے. اس نے دعا پڑھی تو ایک جگہ ایک لفظ اس نے اپنی طرف سے ڈالا ہوا تھا, ایک لفظ فقط. امام نے کہا یہ لفظ ہمارے دادا کا نہیں ہے. اس نے کہا ہاں مولا یہ ان کا نہیں ہے, مجھے یہاں پہ صحیح لگا کہ یہ لفظ زیادہ اچھا لگ رہا تھا. تو چھٹے امام نے منع کر دیا کہ بالکل نہیں, اس لفظ کو وہیں رکھو جو ہمارے جد نے لکھا ہوا ہے, جو ہمارے جد نے کہا ہے. لفظ تک کی حفاظت کی ہے. اس قدر محفوظ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے, گھر میں موجود دہن اقدس سید الساجدین زین العابدین کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کتاب کی شکل میں میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہیں. اس کے لیے کتنی تڑپ ہمارے دل میں اٹھی ہے, اس کو کتنی دفعہ کھولتے ہیں. اگر پیراہن کا سن کے جو میرے اور اندر آپ کے اندر جو تڑپ اور شوق اٹھے گا, سیفِ سجادیہ کے لیے کتنا اٹھتا ہے. اور آج کی اس مجلس میں آپ جو موجود ہیں آپ سب اور جو سنیں گے اس کو بعد میں, سوال ہے میرا ان زائرین مولا مشکل کشا سے, آپ کا نجف جانا سر آنکھوں پر, آپ نے نجف جا کے امیر المومنین کے حرم کی زیارت کی, بہت اعلیٰ, چلیں قبول کرتا ہوں, یہاں رہ کر آپ نہیں کر سکتے, زیارت کے سفر میں نہیں جو لولا کا پڑھ لیں. آج کل تو آسان ہے, موبائل میں اپلیکیشنز موجود ہیں. طے کریں کہ اس دفعہ زیارت کے سفر میں نہج البلاغہ پوری پڑھوں گا, اور اپنے زیارت کے سفر کو دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے. پڑھیں نہج البلاغہ, امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے پڑھیں نہج البلاغہ, اور نہج البلاغہ مکمل کر کے امیر المومنین کو ہدیہ کر کے آئیں, مولا میں نے اس دفعہ زیارت کے سفر میں نہج البلاغہ مکمل کی ہے, آپ میری طرف سے اس ہدیے کو قبول فرمائیں. پھر دیکھیے گا جواب میں امیر المومنین کیا ہدیہ آپ کو عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
حسینیت
زندہ آباد,
حسینیت
زندہ آباد,
یزیدیت
مردہ آباد,
اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت
بے شمار,
صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 191 نمبر خطبہ ہے, اس میں امیر المومنین نے اس کا حل بتایا. یہ جو میں نے عرض کیا نا, خود پسندی سے خود کو بچا لیا ہے, اپنے اندر کو ٹھیک رکھا ہوا ہے, لیکن لوگ جو تعریفیں کرتے ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس کا حل امیر المومنین نے اس خطبے میں فرمایا. امیر المومنین متقیوں کے مومنین کے بارے میں بتا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو سراہا جاتا ہے, جب ان میں سے کسی ایک کو سراہا جاتا ہے, تعریف کی جاتی ہے, ماشاءاللہ جی بہت پاکیزہ جوان ہے, یہ بڑا نیک اور صالح جوان ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے کردار کا حامل جوان ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا عزادار ہے, ماشاءاللہ یہ مہینے میں چند روزے رکھتا ہے رمضان کے علاوہ بھی, ہم نے اس کو نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اس طرح سے تعریف کرے. یعنی جب ان میں سے کسی ایک کو سراہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے, وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے. خود پسند کیا کرتا ہے, پھول جاتا ہے, خود پسند پھول جاتا ہے. ہم عموماً مدرسے میں دوستوں کے درمیان جب بات ہو تو ایک دوست ہمارے وہ اچھا ایک جملہ لگاتے تھے, تو ان سے کسی بھی نیک اور اچھے فرد کے بارے میں پوچھا جائے, یار اس طرح کے نیک فرد کو جانتے ہو, تو وہ کہتا تھا یار ذرا آہستہ بولو, لوگ مجھ پہ ہی شک کرتے ہیں. یعنی مستقل نماز شب پڑھنے والے کو دیکھا ہے تو وہ شغل میں کہتا تھا یار اسی باتیں آہستہ کرو, لوگوں کا شک مجھ پہ ہی جاتا ہے. کیونکہ لوگوں کو تو میرے بارے میں ہی پتہ ہے. میری اور آپ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے, کوئی سراہتا ہے, تو ہمارا خود پسند کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اندر سے وہ ذرا خوشحال ہو جاتا ہے. جبکہ صاحبان ایمان کی حالت کیا ہے؟ جب انہیں سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے. لرزتا ہے نا. پروردگارا, اگر وہ نیکی میں نے کی بھی ہے تو نیکی کی توفیق تو نے دی ہے, تعریف تو تیری ہونی چاہیے, میری تعریف کر رہے. لرز اٹھتا ہے. اور اگلا, اور کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ لوگ تو تعریف کر رہے ہیں, سامنے والا تعریف کر رہا ہے, یہ اپنے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی نا, یہ لرز اٹھتا ہے اور اپنے نفس کو کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں, میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں. اس کے بعد دعا کرتا ہے. اب یہ اندر کا معاملہ ہے, زبان پر نہیں ڈال رہا, لوگوں سے نہیں کہہ رہا, اپنے اندر کو سنبھال لیا اس نے, اپنے اندر کو سنبھال لیا. پہلا لرز اٹھتا ہے, پھر کیا کہتا ہے؟ میں اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں. اس کے بعد دعا کا جملہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ پروردگارا, خدایا, ان کی باتوں پر مجھے گرفت میں نہ لینا, یہ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو ان کی باتوں پر مجھے گرفت میں نہ لینا. اور اگلا جملہ دعا کا اس سے بھی خوبصورت ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں, پھر کیا کہتا ہے؟ پہلے کہا, پروردگارا, جو یہ کہتے ہیں اس پر تو میرے گرفت نہ کرنا. پھر کہتے ہیں, اور میرے متعلق جو حسن ظن یہ رکھتے ہیں, میرے بارے میں جو حسن ظن یہ رکھتے ہیں, مجھے اس سے بہتر بنا دے.
نعرہ حیدری,
یار یہ جو میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, تو مجھے اس سے بہتر بنا دے. چوتھے امام نے مکارم اخلاق کی دعا کے اندر اس کو حل کیا, کہا کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے عزت دیں, لوگ مجھے صاحب عزت سمجھیں. یہ باتیں پروردگارہ اس وقت تک میرے لیے ٹھیک ہوں گی, لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں اور میں اندر سے خود کو پست سمجھتا جاؤں, لوگ میری عزت کرتے جائیں اور میں اپنے آپ کو کسی بھی عزت کا قابل نہ سمجھتا جاؤں. اگر ریشو اسی طرح سے بڑھتا گیا تو پھر لوگوں کی تعریفیں نقصان نہیں کریں گی, لیکن اگر لوگوں نے عزت دی اور میں نے بھی خود کو قابل عزت سمجھا تو پھر یہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ امام خمینی کی ذات میں ایک چھوٹا اسی موضوع کو, یہ جو امیر المومنین نے صفت بتائی ہے, آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ, ایک آیت اللہ بہاؤالدینی کراچی میں رہبر کے وکیل تھے, ان کے تایا ہیں. آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ کے نام سے بہت بڑے عارف گزرے ہیں, امام خمینی کے دور کے ہیں لیکن بہت بڑے عارف تھے اس دور کے. تو جب امام خمینی تشریف لے آئے اور اس کے بعد امام خمینی قم آئے, اور اب ہوتا یہ تھا کہ امام خمینی جب لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تو ایک کسی اونچی جگہ پر, کسی چھت پہ, کسی کھڑکی پہ امام خمینی سامنے آتے تھے, لوگوں کا ایک والہانہ انداز ہوتا تھا امام خمینی کی طرف اور امام اپنا ہاتھ ہلا دیتے تھے ان کی طرف. تو جب قم آئے تو آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ سے پوچھا ان کے ساتھیوں نے, رفقا نے, کہا کہ آپ امام خمینی سے ملنے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا, آزمائش کے بعد جاؤں گا. یہ نہیں کہا جاؤں گا, کہا آزمائش کے بعد جاؤں گا. تو پھر یہ ہوا کہ امام خمینی کی ملاقات تھی, عوامی ملاقات, جس میں آپ نے ایک وہ گیلری میں باہر آنا تھا اور نیچے سب لوگ تھے. کہتے ہیں آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اسی مجمع میں ایک کونے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب امام خمینی نے ادھر نکلنا تھا, امام خمینی باہر آئے. آنے کے بعد آپ اسی طرح, لوگ ظاہر والہانہ پن تھا, لوگ پورے جذبات کا اظہار کرتے تھے, نعرے لگاتے تھے, امام خمینی کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے تھے. امام خمینی باہر آئے, آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح لوگوں کی طرف ہلایا. کچھ دیر کے بعد امام خمینی گئے. جو امام خمینی اندر گئے, آیت اللہ بہاؤالدینی بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا, مجھے فوراً خمینی کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کی دست بوسی کروں. خود مجتہد ہیں, عارف ہیں, بہت بڑے عارف ہیں, کہا مجھے جلدی سے لے چلو, میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لوں. پوچھا, آپ نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں, میں نے دیکھا خمینی ایک سیکنڈ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو لوگوں کا والہانہ پن ہے اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کا تم پر لطف ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے نفس کے اندر بار بار اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہے، اور جب وہ لوگوں کی طرف ہاتھ اٹھا رہا تھا تو وہ اپنے ہاتھ کو ایک جگہ لے جا کے اس سے اوپر اس نے نہیں اٹھایا، کیونکہ اس نے اپنے نفس سے کہا شاید اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، یہاں سے اوپر اٹھاؤں تو کہیں میرا نفس اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے۔ یہ امام خمینی کی ذات ہے، یہ آپ کے سامنے امیر المومنین کا فرمان پڑا ہے اور یہ امام خمینی ہے، یہ زندہ مثال ہے میرے اور آپ کے دور کی۔ لہذا اگر میں نے اور آپ نے اپنے اندر کا معاملہ ٹھیک کر لیا، ہمیں لوگوں کی اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن پھر بھی اگر لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے، اگر کوئی آپ کو سراہے کوئی تعریف کرے تو پہلی حالت بندہ لرز اٹھے، باری الہ کس قدر کریم ہے، تو دعائے گمیل کا جملہ نہیں ہے، الہی کم من قبیح سترتا، باری الہ کتنا کریم ہے، تو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پروردگارہ تو کتنا کریم ہے، تو نے میرے بڑے بڑے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے اور تو نے میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لوگوں میں مشہور کر دیا ہے، یہ لوگوں میں تو نے نیکیاں مشہور کی ہیں تو نے کی ہیں، یہ جو گناہوں کو چھپایا تو نے چھپایا ہے، اب اگر لوگ مجھے نیک سمجھیں تو اس بات پر پھولنے والا بیوقوف نہیں تو کیا ہے، لوگ اگر تمہیں نیک سمجھ رہے ہیں تو یہ تو پروردگار کا لطف و کرم ہے تم پر، اس پر خود پسندی میں مبتلا کیوں ہوتے ہو؟ لہذا حل یہی ہے، اگر کوئی خود پسندی میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب آپ کو میں نے علاج بہت سارے بتا دیے، ایک واقعہ سنا کے آج کی آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ایک عالم گزرے ہیں، ملا ہادی سبزواری، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت، انہوں نے شرح منظومہ لکھی، ایک بڑی کتاب ہے اور مدرسوں کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کئی سو سال سے پڑھائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کتاب لکھی اور ان کی بہت شہرت ہو گئی، لوگ دور دور سے علماء ان سے ملنے آتے، ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء شامل تھے، تو یہ ان کا درس ہوتا تھا، درس میں بہت سے علماء آ کے بیٹھتے تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ تو ایک دن ملا ہادی سبزواری نے محسوس کیا اپنے وجود میں، انہوں نے اپنے وجود میں محسوس کیا کہ مجھے میرا نفس جو ہے وہ اس طرح کا خیال میرے اندر ڈال رہا ہے کہ یہ جو لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، یہ جو لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، یہ لوگ جو مجھے رتبہ اور درجہ دیتے ہیں، میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اس کے قابل ہو اس لیے دے رہے ہیں۔ جو ہی انہیں یہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا، اب انہوں نے کہا اس کا علاج ہونا چاہیے، نفس خراب ہو گیا، علاج کرتے ہیں۔ اب ملا ہادی سبزواری کون نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے کہ آج کا دور نہیں تھا، تصویروں والا نہیں تھا معاملہ، سوشل میڈیا فیس بک نہیں تھا، کیمرے والا دور نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا علاج کرنا ہے، اس خود پسندی کا یہ جو آیا ہوا ہے اندر معاملہ اسے نکالوں۔ کیا کیا، جس جگہ پہ تھے آدھی رات کو بغیر کسی کو بتائے اس علاقے سے چلے گئے، شہر سے چلا نکل گئے۔ اب چلے گئے، اگلے دن سب نے دیکھا کہ آغا نہیں ہے، ڈھونڈنے کا کرے نہیں ہے، نکلے اور دور کسی دیہات میں پہنچے جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا، اب بوڑھے ہو چکے تھے، سفید ریشے، جب وہاں گئے تو وہاں ایک مدرسہ تھا جہاں طالب علم پڑھتے تھے، ان کا جو استاد بھی تھا، تو یہ مدرسے میں گئے تو دیکھا تو صحن ذرا گندا تھا، مدرسے کا صحن گندا تھا۔ اب جب صحن گندا تھا تو انہوں نے کچھ جھاڑیوں کو جوڑ کے جھاڑو بنائے اور اس کے بعد صحن میں جھاڑو دینا شروع کیا۔ اب جھاڑو دینا شروع کیا تو جو مدرسے کا پرنسپل تھا اس نے آ کے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں اور جھاڑو لگا رہے ہیں، پوچھا آپ کیوں جھاڑو لگا رہے ہیں؟ اس نے کہا ایسا ہی یہ مدرسہ تھا، یہاں سنا ہے دلی طالب علم پڑھتے ہیں تو صحن گندا تھا اس لیے میں نے آ کے جھاڑو لگایا۔ پرنسپل نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہیں بھی نہیں، نیا آیا ہوں، ٹھکانا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر یوں کرو تم یہاں صفائی کا کام کرو تو میں تمہیں رہائش بھی دیتا ہوں، تو جو طالب علموں کا کھانا ہوگا تمہیں کھانا بھی دیں گے. اس نے کہا مجھے قبول ہے. ملا ہادی سبزواری, ہاں مجھے قبول ہے. اب کیا ہوا, روٹین ہے, جھاڑو دیتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, طالب علموں کے کپڑے دھوتے ہیں, پانی بھر کے رکھتے ہیں, جتنا ان کے وجود میں سکت کام. اور سب یہی سمجھ رہے ہیں, علاقے والے بھی ان کو بھی شناسائی ہو گئی کہ ادھر ایک بوڑھا آیا ہے مدرسے کا نیا صفائی کرنے والا, مدرسے کا نیا چوکیدار, نیا صفائی کرنے والا. اب وہیں پہ رہے, اپنے نفس کو اسی طرح سے رکھا. ایک دن دیکھا تو دو طالب علم, مدرسے کے دو طالب علم بیٹھ کے گروپ اسٹڈی میں, گروپ ڈسکشن میں ان کی کتاب شرح منظومہ کھول کے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. تو یہ متوجہ ہوئے کہ غلط سنا رہے, تو انہوں نے جا کے کہا ایک بات کہوں, ہاں جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شاید ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. طالب علم ہنس پڑے اور انہوں نے کہا بابا جی جاؤ اپنا کام کرو, یہ شرح منظومہ ہے, یہ بڑے بڑے علماء کو نہیں سمجھ میں آتی آسانی سے, آپ کو کیا سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا میری بھی بات سن لو, ہو سکتا ہے تمہیں صحیح لگے. انہوں نے کہا ہم بتائیں. کہا یہ جو شعر ہے اس کا مطلب اگر یہ ہو تو, طالب علم نے غور کیا تو بالکل وہی بنتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. بڑے متوجہ تھے, بابا جی آپ نے تو کمال کر دیا, یہ تو استاد سے حل نہیں ہو پا رہا تھا, آپ کو کہاں سے پتہ چلا. تو فوراً کہا نہیں یار, تمہاری طرح باقی طالب علم بھی آپس میں بیٹھ کے جب مباحثہ کرتے ہیں تو میں ادھر آس پاس کام کرتا ہوں تو میرے کانوں میں ان کی باتیں آتی ہیں, تو اس طرح سے مجھے بھی پتہ چل گیا تھا, چھپا لیا. اب جس علاقے کے تھے اس علاقے کے جو ظاہر ہے کہ سب نے ڈھونڈنا شروع کیا, آس پاس کے علاقوں میں خبر بھیجی, اور اس طرح ہوتے 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 دو سال گزر گئے. دو سال کے بعد اس گاؤں میں خبر آ گئی کہ ملا ہادی سبزواری گم ہوئے ہیں, اس طرح کا حلیہ ہے, اور اگر کسی کو نظر آئے تو ہم تک خبر پہنچائیں. پرنسپل کو جب پتہ چلا حلیے کا, دیکھا تو وہی ہیں جو مدرسے میں جھاڑو دینے والے ہیں. آ کے ہاتھ جوڑے کا آ گئے, یہ کیا کیا آپ نے, دو سال سے ہم آپ سے خدمتیں کروا رہے ہیں. الغرض دو سال اس کے بعد جب پتہ چلا اور ان کے شاگرد علماء وغیرہ آئے, سب نے کہا آغا آپ نے اپنے آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے, وہ جو خود پسندی کا شائبہ سا آپ کے وجود میں محسوس ہوا اس کے لیے آپ نے اپنے نفس کو اتنی مشقت میں ڈال دیا, اب آپ آ جائیں. اس کے بعد یہ نکلے وہاں سے. وہ جو دو طالب علم آپس میں بحث کر رہے تھے, انہوں نے بحث کے دوران میں کہا کاش ملا ہادی سبزواری نے اس کی شرح بھی لکھ دی ہوتی, اس کی تشریح بھی اگر انہوں نے خود ہی لکھ دی ہوتی تو کتنا آسان ہو جاتا. تو اس دن جب جانے لگے تو وہ دونوں طالب علم بڑے شرمندگی کے ساتھ کھڑے تھے, تو آغا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم مطمئن رہنا میں اس کی شرح ضرور لکھوں گا, اور جب لکھوں گا تو تمہیں بھجوا دوں گا. اور اس کی شرح لکھی کتاب کی اور اسے بھجوا بھی دی. یاد رکھیں زاد محترم, جو اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جنہیں باطن کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ ہے, وہ اپنے باطن کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اس قدر سخت مشقت میں بھی ڈال دیتے ہیں.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
بلند صلوات
اللہ بس. ازان محترم, خود پسندی ایک ایسا قبیح مرض ہے نفس کا, باطن کا, اگر لاحق ہو گیا تو انسان کو کفر و شرک کی طرف لے کر جاتا ہے. انشاءاللہ تکبر کا عنوان اور اس کے بعد شاید ایک آدھ اور عنوان, 26 محرم سے خمسہ ہے او پی ایف سوسائٹی میں, انشاءاللہ ہم باقی موضوعات کو اس خمسے میں بیان کریں گے. یہ جو دوست ریکارڈنگ کرتے ہیں آپ کو وہ باقی موضوعات وزڈم گیٹ وے کے یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گے, اگر آپ آ نہیں سکے تو آپ سوشل میڈیا سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
ایک آیت اللہ حسین مظاہری نے ایک نوح خان کی زبان سے واقعہ سنایا کہ ایک نوح خان اور مرثیہ خان تھا,
وہ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ جس انجمن میں جس امام بارگاہ میں میں نواخوانی کرتا تھا تو اس امام بارگاہ کا جو کام کرنے والا بندہ تھا علی مشہدی نام کا, تو علی مشہدی جو ہیں اس کا ایک ہی کام تھا, وہ صفائی وغیرہ کے علاوہ عزاداروں کو چائے پلایا کرتے تھے. ایران میں چائے زیادہ پی جاتی ہے, یہ ہماری دودھ والی چائے نہیں ہوتی, وہ بغیر دودھ کے. تو وہ عزاداروں کو چائے پلانا وہ اس کا بڑا محبوب مشغلہ تھا, یعنی بڑے شوق سے وہ عزاداروں کو چائے پلایا کرتا. کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا تو ہم دعا کے لیے اس کی قبر پہ گئے. وہ نواخوان کہتے ہیں میں نے ان کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی مشہدی مجھے بتا تو ذریعہ کرا کسی طرح مجھ تک یہ خبر تو پہنچاؤ کہ تمہارا اگلا عالم میں معاملہ کس طرح سے نکلا. کہتے ہیں خواب میں میں نے رات کو اس کو دیکھا, دیکھا کہ وہ ایک بڑے اچھے حسین باغ میں بڑے ایک محل کے باہر تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ محل کس کا, کہتے میرا ہے. یہ محل کس کا ہے, کہتے یہ میرا ہے. پوچھا تمہیں کیسے ملا, کہا امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے یہ محل, مجھے مولا حسین کی سفارش سے ملا ہے. پوچھا بتاؤ اپنا معاملہ کیا بنا تمہارا. کہتے ہیں میں جب میرا حساب و کتاب چل رہا تھا تو فرشتے احتراماً کھڑے ہوئے ایک طرف ہو گئے اور ایک نورانی چہرے کے ساتھ ایک شخصیت تشریف لائے. میں نے فرشتوں سے کہا کون آ رہا ہے. فرشتوں نے کہا تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم سے ملنے حسین ابن علی آ رہے ہیں. کہتے مولا حسین تشریف لائے اور مجھ سے کہا مشہدی آ گئے ہو, آ جاؤ. کہتے مولا قربان جاؤں. کہتے مجھے کہا مشہدی تم نے 12,470 چائے کے کپ پلائے میرے عزاداروں کو. کہتے میں تڑپ گیا, کہتے مولا میں نے گن کے نہیں پلائے تھے لیکن آپ نے اتنی دقت کی ہے کہ کتنے پلائے. کہا مشہدی تم نے 12,470 کپ چائے پلائی ہے, تمہیں جو اصل اجر ملے گا وہ ہم دیں گے قیامت کے بعد, لیکن برزخ میں تمہاری آسانی کے لیے تمہیں یہاں پہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا. یہ جو تم نے خدمت کی میرے عزاداروں کی تمہیں اس کا اجر ملے گا. عزاداران نے مولا اگر خلوص کے ساتھ کیا ہوا کام حسین ابن علی کی مجلس میں, اگر آپ خالص ہو کے آ بھی گئے ہیں نا کافی ہے, کام آئے گا, قلب کی سختی کے دور کرنے کا باعث بنے گا. حسین ابن علی کے لیے جو آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے, یہ آنسو گناہوں کی وجہ سے سخت ہونے والے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں تاکہ وہ دل دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائیں, تاکہ وہ دل نیکیوں کی طرف آئیں. بس آج میری خواہش تھی کہ یہ جو محبت ہے نا بھائی اور بہن کے درمیان میں, سید الشہداء اور جناب زینب کے درمیان میں, اس کے بارے میں چند جملے مصائب کے عرض کروں. یہ روایت پڑی ہے کہ سید کائنات نے آ کے رسول خدا سے کہا بابا میں زینب اور حسین کی آپس کی محبت دیکھ کے حیران ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کہا بابا زینب ابھی جھولے میں ہے, اگر یہ ایک دفعہ حسین کو دیکھ لے اور حسین چلا جائے تو رونا شروع کر دیتی ہے, باقی کوئی بھی آ جائے جب تک دوبارہ حسین کو نہیں دیکھی دوبارہ خاموش نہیں ہوتی. کہتے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا ان کی یہ محبت آخر تک باقی رہے گی اور اس وقت تک باقی رہے گی کہ کربلا میں جب حسین آخری دفعہ جانے لگیں گے تب تک, اور اس کے بعد بھی حسین کا پیغام لے کر جانے والی یہی تمہاری بیٹی ہوگی. ایک اور عادت تھی بی بی زینب کی ذرا بڑی ہونے کے بعد, جناب زینب ہر نماز سے پہلے مولا حسین کو دیکھا کرتی تھی. امام حسین کو بھی خبر تھی کہ جناب زینب مصلی پہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام حسین کی زیارت کرتی تھی, اسی لیے مولا حسین مسجد جانے سے پہلے آ کے بی بی زینب سے مل کے جاتے تھے ہر نماز سے پہلے. بس اس قدر محبت, حسین کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا. اگر کبھی سفر کے لیے بھی جائیں تو لمبے سفر پر جانے سے منع کرتی تھی, کہتی تھی یا مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں. جس وقت بی بی کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر رخصت ہو گئی, اگلے دن امیر المومنین نے جناب فضہ سے کہا فضہ یہ کام ماؤں کا ہے لیکن زینب کی چونکہ ماں نہیں ہے تمہیں وہ اماں کہا کرتی ہے,
تو ذرا جاؤ اور جا کر زینب کی خبر لو. جناب فضہ آئی جناب عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں, دیکھا تو عجیب منظر فضہ نے, دیکھا کہ بی بی زینب مٹی پر بیٹھی ہوئی ہیں, ایک رات کی دلہن ابھی مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. گھبرا کے فضہ نے کہا, زینب خیر تو ہے, کیا ہو گیا ہے؟ بی بی نے روتے ہوئے کہا, اماں کل سے آج کا دن گزر گیا ہے, حسین کو نہیں دیکھا ہے, اور آپ کو پتہ تو ہے جب تک حسین کو نہ دیکھو مجھے قرار نہیں آتا. ذرا جلدی سے جائیں اور حسین سے کہیں آ کر اپنی زیارت کرا دے. اجرکم اللہ, اس قدر محبت ہے. شب عاشور, آخری شب, رات کے کسی پہر جناب سید الشہداء اپنی بہن کے خیمے میں داخل ہوئے, نماز میں تھی, بہن کے خیمے میں داخل ہوئے, بیٹھ گئے. اب بھائی اور بہن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سید الشہداء نے کہا, بہن کل وعدے کا دن ہے, کل میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. جو ہی سنا وعدے کا دن آ گیا, گریہ شروع کیا اور ایک جملہ کہا, اے حسین, یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری دنیا کے چاند تم ہو, یعنی کل سے میرا چاند ختم ہو جائے گا, میری دنیا تاریک ہو جائے گی, کیا زینب کی زندگی سے اجالے ختم ہو جائیں گے؟ گریہ شروع کیا. مولا نے تسلی دے کر کہا, زینب حوصلہ, تم نے اس قافلے کو شام لے کر جانا ہے. اجرکم اللہ. پس جب عاشور کا دن آیا, نہیں جانتا کہ سید الشہداء کتنی دفعہ بی بی کے خیمے میں جا کے اپنی زیارت کرواتے رہے ہیں, لیکن یہ روایات میں لکھا ہوا ہے, جب میرے مولا تنہا رہ گئے تھے اور جنگ کر رہے تھے, تو کچھ دیر جنگ کرنے کے بعد دوبارہ آ کر خیموں کے پاس آ کر سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا زینب کبریٰ, اے زینب کبریٰ میرا سلام قبول کر. بھائی کی آواز کانوں میں پڑتی تھی, تسلی ملتی تھی. عزاداروں, ایک دفعہ مولا حسین بی بی کے خیمے کے دروازے پر آئے, آ کر سلام کر کے کہا, زینب اگر کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہو تو دو. پوچھا, حسین کپڑا کس لیے؟ کہا, زینب کچھ زخم گہرے لگ گئے ہیں, چاہتا ہوں کہ ذرا زخموں کو چھپا لوں پھر تمہارے پاس خیمے میں آؤں. اجرکم اللہ. بھائی بہن کی محبت کی معراج کا وقت آ گیا ہے. علی کی بیٹی نے کہا, اے میرے بھائی, اے حسین, میرے خیمے میں تشریف لے آ, میں اپنے ہاتھوں سے تیرے زخموں کو پٹی لگاؤں, میں اپنے ہاتھوں سے زخموں پہ کپڑا رکھوں. مولا حسین نے کہا, اے میری بہن, نہیں چاہتا کہ بہن بھائی کا زخم دیکھے. علی کی بیٹی نے کہا, حسین کیا وہ وقت بھول گئے جب بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے جا رہے تھے, میں تمہارے ساتھ کھڑی تھی, میں نے حسن کے جنازے کے تیر نکالنے میں تمہارا ساتھ دیا تھا, میرے خیمے میں آئیے, میں خود اپنے ہاتھوں سے کپڑا رکھوں زخموں پر. تشریف لے گئے بڑے حوصلے کے ساتھ, بغیر گریہ کیے بی بی نے مولا حسین کے زخموں پہ کپڑے رکھے, پٹی کی. اس کے بعد اب مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا, بہن زینب, ذرا میرے لیے ایک پرانا لباس لے کر آؤ تاکہ میں لباس کے نیچے اسے پہنوں. جو ہی کہا نا, پرانا لباس لیا, وہ جو پہلے حسین کے زخموں پہ پٹی کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ حسین کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھی, جب کہا پرانا لباس دے دو, بیٹھ گئی, گریہ شروع کیا. کہا, اب گریہ کس لیے؟ کہا, اماں نے مجھے وصیت کی تھی حسین, اماں نے کہا تھا, زینب جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھ جانا کہ آخری دفعہ حسین کو دیکھ رہی ہو. بھائی وقت جدائی آ گیا. اللہ اکبر. بس دو جملے اور سن لیں. بی بی کہتی ہیں, حسین اگر اجازت دو تو ایک وصیت اماں نے کہی تھی وہ پوری کر دوں. کہا, جو اماں نے کہا تھا کرو. کہا, ذرا اپنے چہرے کو ذرا اوپر کیجئے. حسین نے چہرہ بلند کیا, زینب نے گردن کا بوسہ لیا، لے کر کہا اما کا بوسہ ہے جو مجھے کہا تھا، جب پرانا لباس مانگے۔ عزادارو حسین نے کہا ابھی ذہن زینب، اب مجھے بابا کی وصیت پوری کرنے دو۔ حسین نے بہن کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، لے کر کہا بابا نے کہا تھا وہ زینب کے کلائیوں میں رسیا بدیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ نے گریے کی آوازیں بلند کر لی، بس دو جملے اور سن لیں۔ آج پرسہ دیں، جانتے ہیں آج کا پرسہ کس کو دیں؟ پرسہ مولا حسین کو دیتے ہیں، پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں، آئیے آج مولا علی کو پرسہ دیتے ہیں۔ اے مولا علی، آج آپ کو آپ کے بیٹے اور بیٹی کا اکٹھا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ پس سید الشہداء خیمے سے نکلے، ذوالجناح کے قریب آئے۔ ذوالجناح پر سوار ہوتے وقت مولا حسین نے ایک دفعہ دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دی، یا فرسان الحیجا، اے میرے شیروں کہاں ہو تم؟ اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر ابن قین، کہاں چلے گئے ہو؟ تم میں سے کوئی بھی میدان جانے لگتا تھا میں تمہیں سوار کراتا تھا، ارے آؤ ذرا اپنے مولا کی غربت تو دیکھو، تمہارے مولا کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ خیمے سے سنا، بی بی نکل کے آئی، کہا اے حسین، جانتے تو ہو کہ زینب کو کس قدر محبت ہے تم سے، بس میرے ہوتے ہوئے خود کو غریب نہ کہو، آ میں خود تجھے سوار کراؤں۔ عزادارو مولا حسین کی غربت تو دیکھیے، آخری دفعہ بہنوں نے سوار کرایا، جب جناب زینب نے سوار کرایا مولا حسین میدان کی طرف جانے لگے۔ بس یہ جملہ جگر کاٹ دیتا ہے بندے کا، ارے جس جس نے بہنوں کا پیار دیکھا ہو سمجھ جانا اس جملے کو، مولا حسین کی سواری میدان کی طرف جانے لگی، زہرا کی بیٹی آواز دینے لگی، مہلان مہلان یا ابن زہرا مہلان، آواز دے کے کہا او زہرا کے لال، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ذرا آہستہ آہستہ جائیے، اے حسین ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ تو دکھا، زینب آخری دفعہ چہرے کو دیکھے۔ پس عزادارو جس وقت مولا حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، ارے علی کی بیٹیاں اسیر ہو گئی۔ ریحان عظمی کے نوحے کے اس جملے پر ختم کر دوں اپنے مصائب، رسن میں بند چکا گلا، رسن میں گند چکا گلا، رسن میں بند چکا گلا، لو چل پڑا ہے قافلہ، بہن غریب نوحگر، سنا پہ جب پڑی نظر، خاموش تھے شہید سب، اخی کے ہل رہے تھے لب، اخی کے ہل رہے تھے لب، اخی کے ہل رہے تھے لب، سنا پہ ہوں تو کیا ہوا، تو حوصلہ نہ ہارنا، بہن میں ساتھ ساتھ ہوں، اے زینب حوصلہ نہ ہارنا، شام تک اپنا چہرہ تمہیں دکھاتا ہوا حسین جائے گا۔ ارے سنا کی نوک پر ہوا تو کیا ہوا، زینب تمہارے ساتھ ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، انا لله وانا اليه راجعون۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من انصاره واوانه والمستشهدين بين يديه، ماتم حسين۔